إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق
کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ انفال کی آیات 12-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام داستان حرم پیش کیا جائے گا، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت آپ سماعت فرمائیں گے۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام نور ایمان پیش کیا جائے گا، اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن آپ سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے۔ یادوں کے جھروکھے کے بعد پروگرام منارۂ نور پیش کیا جائے گا، اس کے بعد خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا، اور محرم الحرام کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا خصوصی پروگرام ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبر نامے کے ساتھ شائستہ درانی حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ تل ابیب پر یمنی فوج کا کامیاب ڈرون حملہ، غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت کا فطری رد عمل اور جواب ہے حماس اور جہاد اسلامی فلسطین کا بیان۔ غزہ کے مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی اہداف پر حزب اللہ کے کامیاب حملے۔ حماس کے ساتھ جنگی قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ جلد سے جلد کیا جائے، صہیونی حکومت کے وزیر اعظم سے اسرائیلی آرمی چیف کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس سے اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب کا خطاب، علاقائی اور عالمی امن و سلامتی میں تعاون پر آمادگی کا اعلان۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریکوں حماس اور جہاد اسلامی فلسطین نے تل ابیب پر یمن کے ڈرون حملے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کو امت اسلامیہ کی وحدت کا ثبوت قرار دیا ہے۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ تل ابیب پر یمن کی مسلح افواج کا منفرد ڈرون حملہ قابل قدر ہے، جس نے صہیونیوں کی ہیبت کو نشانہ بنایا اور تل ابیب کو غیر محفوظ کر دیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ ہمارے یمنی بھائیوں کے اقدامات قابل قدر ہیں اور صہیونی حکومت کے اندر اس کے مفادات پر حملہ کرنے والے استقامتی محاذ میں شامل سبھی قوتیں صہیونی دشمن کے مقابلے کو امت اسلامیہ کا فطری حق سمجھتی ہیں۔ فلسطین کے اسلامی استقامتی تحریک حماس نے مزید کہا ہے کہ یمن کے عوامی رہنما سید عبد الملک الحوثی اور یمن کے عزیز عوام پوری قوت سے فلسطینی قوم کی پشت پناہی اور حمایت کر رہے ہیں، جو قابل قدر ہے۔ حماس نے سبھی اسلامی تحریکوں، جماعتوں، تنظیموں، گروہوں اور افواج سے اپیل کی ہے کہ غزہ کے نہتے اور بے گناہ عوام اور اسلامی مقدسات کے دفاع میں معرکہ عزت و شرف اور کرامت میں شامل ہو جائیں۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تنظیم جہاد اسلامی نے بھی ایک بیان جاری کر کے تل ابیب پر یمن کے کامیاب ڈرون حملے کو فلسطینی عوام کے قتل عام کا فطری جواب قرار دیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے ایک بیان جاری کر کے یمن کی مسلح افواج کو تل ابیب میں ایک اہم صہیونی ہدف پر کامیاب ڈرون حملے کی مبارکباد پیش کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یمنی افواج کا یہ دلیرانہ اور کامیاب ڈرون حملہ امریکہ کی حمایت سے غاصب صہیونی حکومت کے ذریعے فلسطینی عوام کے قتل عام کا فطری جواب ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے دفاع میں یمنی بھائیوں کی مشارکت کو مغربی ملکوں کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کی بے دریغ حمایت کے رد عمل کی حیثیت سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے مزید کہا ہے کہ ہمارے لبنانی اور عراقی بھائیوں کی طرح یمنی بھائیوں نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ مسئلہ فلسطین اسلامی دنیا کا بنیادی اور مرکزی مسئلہ ہے، اور مزاحمت صہیونیوں نیز ان کے مغربی حامیوں کی جارحیت کے مقابلے کی واحد راہ ہے۔ یاد رہے کہ جمعے کی صبح ایک ڈرون طیارے نے تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے قریب ایک عمارت پر حملہ کیا ہے۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے بھی رپورٹ دی ہے کہ ایک بڑا ڈرون طیارہ سمندر کی طرف سے نیچی اڑان کے ساتھ تل ابیب میں داخل ہوا اور ایک عمارت سے ٹکرا گیا۔ صہیونی میڈیا نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ یہ بڑا ڈرون طیارہ پتہ نہیں کس طرح تمام دفاعی اور سیکیورٹی دیواروں کو توڑتا ہوا تل ابیب کے اندر داخل ہو کر عمارت پر حملہ آور ہوا۔ میڈیا ذرائع نے تل ابیب پر یمن کے اس ڈرون حملے میں ایک صہیونی کی ہلاکت اور 7 کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے یمن کے ڈرون حملے کو روکنے میں ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ تل ابیب پر ڈرون حملے کے چند گھنٹے بعد صہیونی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ ڈرون حملہ یمن سے کیا گیا ہے اور یہ سمندر سے تل ابیب تک پہنچا ہے۔ صہیونی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے کہا ہے کہ ڈیفنس سسٹم 100% سیکیورٹی فراہم نہیں کرتا۔ ہگاری نے کہا کہ یمن پر اسرائیلی حملہ ناممکن نہیں ہے اور اسرائیل کو خطرات سے دوچار کرنے والوں پر ہم حملے کا فیصلہ کریں گے۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے تل ابیب پر حملہ روکنے میں فوج کی ناکامی کا کوئی ذکر کیے بغیر کہا کہ جس وقت تل ابیب پر حملہ ہوا ہے اسی وقت ایک ڈرون مشرق کی طرف سے آ رہا تھا، اس کو ہم نے مار گرایا۔ یمن کی مسلح فوج نے خلیج عدن میں ایک بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ خلیج عدن میں ایک دشمن بحری جہاز پر ڈرون طیارے بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان نے یمنی میزائلوں اور ڈرون حملے کا نشانہ بننے والے بحری جہاز کا نام لوبیویا بتایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دشمن بحری جہاز کو مظلوم فلسطینی عوام کے دفاع میں یمن کی بحریہ اور میزائل نیز ڈرون یونٹ کے ایک مشترکہ آپریشن میں کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ یمن کے مسلح فوج کے ترجمان نے بتایا کہ یہ بحری جہاز مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی طرف جانے پر پابندی کی خلاف ورزی کے جرم پر ہمارے حملے کا نشانہ بنا ہے۔ یحییٰ سری نے اسی کے ساتھ ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ جب تک غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے اور اس کا محاصرہ جاری رہے گا، صہیونی اہداف اور مقبوضہ فلسطین کی طرف جانے کی کوشش کرنے والے بحری جہازوں پر ہمارے حملے بھی جاری رہیں گے۔ حزب اللہ لبنان نے غاصب صہیونی حکومت کے فوجی مراکز اور اہم اہداف پر ایک درجن سے زائد حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے وار میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مظلوم فلسطینی عوام کے دفاع اور غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے مقابلے میں استقامتی فلسطینی تنظیموں کی حمایت میں مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجی اہداف اور اہم مراکز پر ایک درجن سے زائد حملے کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے صفد البطیخ، مجد السلم اور شقرہ نامی علاقوں میں اہم صہیونی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ لبنان نے بتایا ہے کہ اس کے مجاہدین نے اسی طرح مقبوضہ کفر شعبہ کی پہاڑیوں پر روئی سات العلم رامیم فوجی چھاونی اور المطلع فوجی اڈے کے اطراف نیز خربہ ماعر نامی علاقے میں صہیونی حکومت کے توپ خانے پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اسی طرح المنارہ صہیونی کالونی، المرج فوجی اڈے، العباد فوجی مرکز، رویسۃ القرن اور السماقہ فوجی اڈوں پر میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے مزید بتایا ہے کہ اس کے مجاہدین نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں ایک نئی غیر قانونی صہیونی کالونی نیز ابریم، نیویازیو اور منوت نامی غیر قانونی صہیونی کالونیوں پر درجنوں راکٹ برسائے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے صہیونی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ لبنان کے عام شہریوں پر حملے جاری رہنے کی صورت میں ان صہیونی کالونیوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا جن پر اب تک حملے نہیں کیے گئے ہیں۔ شمالی مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں حزب اللہ لبنان کے تازہ حملوں کے نتیجے میں کئی جگہ آگ لگ جانے کی بھی خبر ہے۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے آپریشن طوفان الاقصی میں اپنی ناقابل تلافی شکست کا بدلہ فلسطینی عوام سے لینے کے لیے غاصب صہیونی حکومت نے جب غزہ پر وحشیانہ حملے شروع کیے تو حزب اللہ نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے اہم فوجی اہداف پر میزائل اور ڈرون حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب تک حزب اللہ لبنان کے مجاہدین کے میزائل اور ڈرون حملوں میں صہیونی فوج کو سنگین جانی اور مالی نقصانات پہنچ چکے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے ان حملوں کے نتیجے میں شمالی مقبوضہ فلسطین میں درجنوں غیر قانونی صہیونی کالونیاں خالی ہو چکی ہیں اور صہیونی حکومت کے متعدد سینئر فوجی کمانڈر شمالی محاذ پر حزب اللہ کی برتری کا بارہا اعتراف کر چکے ہیں۔ صہیونی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف نے صہیونی وزیراعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے حماس کے ساتھ سمجھوتا کیا جائے۔ اسرائیلی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف ہرتزی ہالوی نے نتنیاہو کے بلائے گئے اجلاس میں مطالبہ کیا کہ وہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے تحریک حماس کے ساتھ سمجھوتا کریں۔ یہ اجلاس تقریباً 11 بجے رات میں شروع ہوا تھا اور آدھے گھنٹے بعد ہی ہالوی کی بات ختم ہوتے ہی نتنیاہو نے کہا کہ اب کافی وقت گزر چکا ہے اور میں جلسے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ اس اجلاس میں صہیونی وزیر جنگ یو آؤ گالانت، صہیونی حکومت کے جاسوسی کے ادارے موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا، اس غاصب حکومت کی داخلی سلامتی کے ادارے شاباک کے سربراہ رونین بار اور دیگر اعلی حکام موجود تھے۔ ہرتزی ہالوی نے اس اجلاس میں زور دے کر کہا کہ جنگی اہداف کے حصول اور اسرائیلی فوج کے مد نظر آپریشنل مرکز کے پیش نظر قیدیوں کے تبادلے کے لیے سمجھوتا ضروری ہے۔ ہرتزی نے کہا کہ اب ہمیں سمجھوتا کر لینا چاہیے اور کوئی ایسی چیز نہیں جو غزہ میں میدان جنگ میں واپسی سے روک سکے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایک باخبر ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ ایسی حالت میں جب اجلاس کو شروع ہوئے صرف آدھ گھنٹہ ہوا تھا، نتنیاہو نے ہالوی کی بات ختم ہوتے ہی جلسے کے اختتام کا اعلان کر دیا اور کہا کہ اب دیر ہو چکی ہے اور وہ تھکے ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سربراہ نواف سلام نے کہا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ فلسطینیوں کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے سے محروم کرنا ممکن نہیں ہے۔ نواف سلام نے کہا کہ کوئی بھی غاصب قوت کسی قوم کی تقدیر لکھنے کا حق نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ اوسلو معاہدہ اسرائیل کو فلسطینیوں کی زمینیں مقبوضہ زمینوں میں ضم کرنے کا حق نہیں دیتا۔ نواف سلام نے کہا کہ اسرائیل کو جلد سے جلد غاصبانہ قبضہ ختم کرنا چاہیے اور اس نے فلسطینیوں سے جو بھی عمارت ہتھیائی ہے اسے واپس کرے اور فلسطین کے اندر بنائی گئی دیوار حائل کو گرائے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سربراہ نے کہا کہ اسرائیل کو تمام نئی کالونیوں کی تعمیر روکنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو غاصبانہ قبضے اور سامراجیت سے پیدا ہونے والے مسائل کی بنا پر فلسطینیوں کو ہر جانا دینا پڑے گا۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا کہ دنیا کو مقبوضہ زمینوں پر اسرائیل کے غیر قانونی وجود کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے بلکہ تمام ممالک کو مقبوضہ زمینوں پر اسرائیل کی غیر قانونی موجودگی کی بنا پر فلسطینیوں کے حقوق کی خلاف ورزی روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے علاقائی مسائل کے حل اور امن و سلامتی کے فروغ میں علاقائی تنظیموں کے ساتھ اقوام متحدہ کے تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب اور سفیر امیر سعید ایراوانی نے کہا ہے کہ ایران مسائل کے حل اور علاقے میں امن و سلامتی کے فروغ میں شنگھائی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے تعاون کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب اور سفیر نے یہ بات دہشت گردی کے خطرات کے مقابلے میں علاقائی تنظیموں کے ساتھ اقوام متحدہ کے تعاون اور شنگھائی تعاون تنظیم دولت مشترکہ نیز اجتماعی سلامتی کی تنظیم کے کردار کے زیر عنوان منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ پیچیدہ عالمی حالات میں بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے قومی، علاقائی اور بین الاقوامی سبھی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی، ہمیں اجازت دیجیے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہی تھی ہمارے ساتھی شائستہ درانی۔ اور سامعین، اس وقت اسٹوڈیو میں سیاسی گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب حسین تقوی صاحب کو، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ جی تقوی صاحب، سینی حکومت کے میڈیا نے یمنی فوج کے خصوصی آپریشن میں شہر تل ابیب کے خلاف یافا نامی ڈرون کے حملے کو نئے مرحلے کی جنگ کا آغاز قرار دیا، کیا کہیں گے اس سلسلے میں آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ حسین اختر صاحب۔ اس وقت عالمی اور علاقائی میڈیا میں یہ خبر جو ہے وہ بڑی ٹاپ کی خبروں میں سے ایک خبر ہے، اور یمنی فوج کے خصوصی آپریشن نے پوری صہیونی حکومت کو ہلا کر جو ہے وہ رکھ دیا ہے، اور صہیونی میڈیا نے لکھا ہے کہ یافا نامی جو ڈرون کے ذریعے سے یمن کی مسلح فوج نے تل ابیب کے اندر جو حملہ کیا ہے، یہ جنگ کے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے، اور یمنیوں نے اس ہتھیار کے ذریعے طاقت کے توازن کو جو ہے وہ دھرم بھرم کر دیا ہے۔ میں اپنے تمام سامعین کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یمن کی جو مسلح فوج ہے، یا یمن کے جو مزاحمتی گروہ ہیں، یا انصار اللہ ہے، انہوں نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ فلسطین پر، غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے جو حملے ہیں تابڑ توڑ اور جو وحشیانہ سرگرمیاں ہیں، جب تک ان کو نہیں روکا جاتا اس وقت تک وہ غاصب صہیونی حکومت کے اہداف کو نشانہ بناتی رہیں گے۔ اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بورہ احمر اور باب المندب کی طرف جو ہے وہ، جو اس سے ہوتے ہوئے جو بحری جہاز تل ابیب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو نشانہ بناتے ہیں، اور اس سے خود امریکہ اور یورپی ممالک اور خود غاصب صہیونی حکومت جو ہے اس وقت شدید دباؤ کی جو ہے وہ حالت میں ہیں۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں کہ واقعاً اگر ایک حق جو ہے مثلاً اسلامی برادری کا مزاحمت کے ایک مضبوط قلعے کے عنوان سے یمن نے جو کردار ادا کیا ہے وہ واقعاً قابل ستائش ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کے جو طاقت کے توازن کو جو ہے وہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ انہوں نے دھرم بھرم کر کے رکھ دیا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ بیک فٹ پر جو ہے غاصب صہیونی حکومت جاتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ صہیونی اخبار ہے ہارٹس نے بھی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یمنی فوج کا یافا ڈرون کے ذریعے آپریشن 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی حکومت اور مزاحمتی محور کے درمیان ہونے والی جنگ کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے. اس اخبار نے مزید کہا ہے کہ یہ جنگ روز بروز ایک علاقائی اور کثیر جہتی جنگ کی شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہے, اور اس آپریشن سے یا اس حملے سے بہت ساری چیزوں سے پردہ بھی اٹھا ہے, اور یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے. صہیونی حکومت کے میڈیا نے اسی طرح صہیونی باشندوں کے حوالے سے کہا ہے کہ شہر تل ابیب کے علاقے ہوشدان میں یمنی فوج کا ڈرون لگنے کے بعد عمارتیں جو تھیں وہاں کی لرز گئیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شہر بھی اب ان علاقوں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جو سلامتی کے خطرات سے دوچار ہیں. جیسا کہ ہمارے سامعین کے علم میں ہے کہ جب سے یہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے طوفان الاقصی آپریشن شروع ہوا ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت نے جس طریقے سے غزہ پر جو ہے وہ بمباری کی ہے اور اپنے تمام بارود گرانے کے ریکارڈ جو ہیں وہ توڑ دیے ہیں, اور جنوبی لبنان پر غاصب صہیونی حکومت کے جو ڈرانے دھمکانے والے حملے ہوتے ہیں اس کے جواب میں جو حزب اللہ کے حملے ہوتے ہیں صہیونی کالونیوں پر, اقبال لکھتا ہے کہ یہ جو ڈرون حملہ ہے یمنی فوج کا, اس نے بھی اب تل ابیب کو ان علاقوں میں شامل کر دیا ہے کہ جن کی سلامتی جو ہے وہ خطرے سے دو چار ہے. لہٰذا یہ ایک بہت بڑی ایک کاروائی جو ہے یمنی فوج نے جو ہے وہ کی ہے. صہیونی حکومت کے جو عسکری امور کے ایک تجزیہ کار ہیں امیر بو حبوت نے صہیونی نیوز سائٹ والا میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر یافا ڈرون تل ابیب میں وزارت جنگ کے مرکز میں گرا ہوتا تو کیا ہوتا. تو یہ اب آپ مثلاً اس سے اندازہ لگائیے کہ تل ابیب کی جو حکومت ہے وہ اس وقت اب شہروں پر ان ڈرون کے گرنے کے بعد جو ہے وہ وزارت جنگ پر گرنے کا انتظار کر رہی ہے, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آئندہ دنوں میں یہ مکڑی کے جالے کی مانند یہ جو حکومت ہے یہ جو ہے وہ تہس نہس ہوگی اور اس کے اندر جو ہے وہ دراڑیں پڑنی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اس صہیونی تجزیہ کار نے مزید کہا کہ یافا ڈرون کے حملے نے ثابت کر دیا کہ اسرائیلی حکومت کی دفاعی طاقت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اور یہ دفاعی طاقت جو ہے پاش پاش ہو چکی ہے, اس کا بھرم جو ہے وہ پاش پاش ہو چکا ہے, اور اب صہیونی حکومت جو ہے اس کے پاس سیکیورٹی اور طاقت کے حوالے سے کچھ کہنے کے لیے اب کچھ باقی جو ہے وہ نہیں رہا ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق باوجودی کے یمن کی مسلح فوج نے تل ابیب پر ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی, تاہم اسرائیلی فضائیہ نے ابتدا میں یہ بات چھپانے کی کوشش کی کہ یہ حملہ کہاں سے ہوا تھا. یہ دیکھیے آپ خود ایک جو چیز اس حملے کے اندر بول رہی ہے وہ یہ بول رہی ہے کہ حملہ کرنے والا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ حملہ کیا ہے, اس کی ذمہ داری بھی وہ لے رہا ہے, لیکن جہاں حملہ ہوا ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ حملہ جو ہے یمن کے جو ہے وہ طرف سے ہوا ہے, چونکہ جو اپنے آپ کو ایک بہت ہی طاقت کا محور کہنے والی نام نہاد صہیونی حکومت جو ہے اس نے جو ہے وہ بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, بلکہ اب یہ انتظار میں رہے اس کے کہ اس پر حملے جو ہیں وہ اور زیادہ جو ہے وہ تیز جو ہے وہ ہوتے رہیں گے. اسرائیلی فوج کی جانب سے اس بات کے اعتراف کے بعد کہ مذکورہ ڈرون کو یمن سے داغا گیا ہے, فوج کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں جو ہے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی فوج کو کثیر الجہتی جنگ کا سامنا ہے, اور ڈرون کا خطرہ ایک ایسا خطرہ ہے جو ہر محاذ پر تل ابیب کے لیے جو ہے وہ موجود ہے. یعنی خود صہیونی حکومت اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ کثیر جہتی جنگ جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے, اور ہر طرف سے تل ابیب پر جو ہے وہ فائر اور حملہ ہونے کا جو ہے وہ مثلاً بنا ہوا ہے سلسلہ, اور کسی وقت بھی جو ہے یہ سلسلہ ہو سکتا ہے. انہوں نے نشاندہی کی کہ تل ابیب پر ڈرون حملے کے وقت وارننگ ڈیوائسز فعال نہیں تھیں اور اس معاملے کی تحقیقات جو ہے نا وہ کی جا رہی ہیں کہ جو وارننگ دی جاتی ہے کسی حملے کے متعلق وہ فیل ہو گئی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈرون حملہ ہے یمن کی فوج کا یہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی بہت جو ہے وہ اعلیٰ ٹیکنالوجی اس کے اندر استعمال ہوئی ہے اور جس نے وہ سینسر جو ہیں ان کو ناکارہ بنا دیا کہ جو تل ابیب کے اندر جو ہے وہ نصب تھے اور جا کر جو ہے انہوں نے اپنے ٹارگیٹس پر جو ہے نا وہ یہ لگایا. تل ابیب پر ڈرون حملے کے بارے میں صہیونی فوج کے ترجمان کی جو پریس کانفرنس میں دیے گئے بیانات پر اسرائیلی حکومت کے میڈیا نے ان کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا ہے اور بڑی ان کو تنقید کا سامنا ہے. منہ دکھانے کے قابل جو ہے وہ نہیں رہے ہیں اور ہر گزرتا دن جو ہے غاصب صہیونی حکومت کے لیے ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. ادھر ہم یہ دیکھیں کہ غزہ میں جو ہے وہ فلسطین کے جو مزاحمتی گروہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ ناک و چنے جو ہے وہ چبوا دیے ہیں. اور ادھر آپ دیکھیے کہ یمن کی جو مسلح فوج ہے اس نے غاصب صہیونی حکومت جو ہے اس کو جو ہے اس کا ناک میں دم جو ہے وہ کر رکھا ہے. اور ایک صہیونی میڈیا نے لکھا ہے کہ صہیونی فوج کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں تل ابیب پر یافا ڈرون کا سامنا نہ کرنے کی وجوہات کے بارے میں شرمناک بہانے جو ہے وہ پیش کیے ہیں. اور یہ وہی فوجی ترجمان ہے کہ جس نے حزب اللہ کے ہدہد ڈرون کے توسط سے مقبوضہ علاقوں کی تصاویر لینے سے نمٹنے میں تل ابیب کی ناکامی کے بعد بھی شرمناک وجوہات بیان. یعنی کہ خود اب ایک میڈیا جنگ جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے اندر جو ہے وہ چھڑ چکی ہے اور خود وہاں کا جو میڈیا ہے وہ فوجی حکمرانوں کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لے رہا ہے. اور کیوں نہ لے, اس لیے کہ کچھ عرصے پہلے غاصب صہیونی حکومت کے فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ حماس جو ہے ایک نظریے کا نام ہے اور نظریے کو کسی صورت جو ہے وہ محو نہیں کیا جا سکتا.
بہت بہت شکریہ تقوی صاحب سیاسی گفتگو کے لیے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلی مقام آیا. زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھو سے چھوڑ آیا ہوں میں, بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. بلاوے کے منتظر ہے نہ صبح آیا نہ شام آیا. زہ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان, اور ہے بتہا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و راہ بتہا کے جانے والے.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین، انسان اگر اپنی اور دنیا کی خلقت پر غور کرے تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ انسان جیسی عظیم اور ظریف مخلوق جو خدا کی خلقت کا بہترین شاہکار ہے، اس کی انگلیوں کی پوروں سے لے کر دماغ و دل کی بناوٹ تک اس خالق کی عظمت اور تدبیر کی خبر دیتی ہے، اور جہان کے نظم و ضبط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کو بیکار اور بس خلق نہیں کیا گیا ہے. جتنا انسان غور و فکر کرے گا اتنا ہی اس حقیقت تک پہنچے گا اور با مقصد زندگی گزارنے کے لیے عملی میدان میں قدم اٹھائے گا. غور و فکر کرو اور جس کام کے لیے پیدا کیے گئے اس پر عمل کرو، کیونکہ خدا نے تم کو بیکار اور ابس نہیں پیدا کیا ہے. خدا سے محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب قربانی کا وقت آئے اور انسان اپنی جان قربان کر دے، اور دوسرا اس وقت جب انسان تاریکی شب میں اپنا آرام قربان کر کے خدا کے حضور راز و نیاز کرتا ہے اور اس کے عشق میں آنسو بہاتا ہے. خدا بھی انہی دو لوگوں کو پسند کرتا ہے. اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے امام زین العابدین اسلام ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دو قطروں سے بڑھ کر کوئی اور قطرہ محبوب نہیں ہے. نمبر ایک، راہ خدا میں گرنے والا خون کا قطرہ، اور نمبر دو، رات کی تاریکی میں بندے کی آنکھ سے بہنے والے آنسو کا قطرہ جو صرف خدا کے لیے گرے. انسان اس دنیا میں ایسے کاموں کی تلاش میں رہتا ہے کہ جن کے ذریعے اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے. امام علیہ السلام تین کاموں کو اس کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تین چیزیں مومن کو نجات دینے والی ہیں: لوگوں کے بارے میں زبان پر کنٹرول کرنا، غیبت نہ کرنا، ایسے کام میں مصروف رہنا جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہوں، اور اپنے گناہوں پر بہت گریہ زاری کرنا. سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے محرم الحرام کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہمارا خصوصی پروگرام داستان حرم.
داستان حرم.
رنج سفر چشیدہ حسین عزیز فوت میں
آوازی سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور ہاشم علی کا سلام قبول ہو. سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی سلسلے وار پروگرام داستان حرم کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ آپ مستفیض ہو رہے ہوں گے.
کہتی تھی زینب کہنا نہ خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر، آئی ہوں پرسے کے لیے قبر پر ہو گیا پردیس میں برباد گھر.
زینب کہنا نہ خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر،
آئی ہوں پرسے کے لیے قبر پر ہو گیا پردیس میں برباد گھر.
زینب کہنا نہ خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر،
کیسے سناؤں میں وہ سب واقعہ پہنچے جس طرح سے ہم کربلا، امت عاصی نے ستم کیا کیا، نہر سے خیموں کو ہٹایا گیا، نہر
غکیاں اشقیاں نے آن کر ہو گیا پردیس میں برباد گھر.
زینب کے نانا خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر.
سامعین, حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کی کچھ ایسی منصوبہ بندی کی کہ انسانوں میں آپ کی قربانی اور یاد ہمیشہ ہی زندہ و جاوید رہے. یہی چیز مسلمانوں کی غفلت, ظلم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور تحریف دین میں رکاوٹ بن رہی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قیام اسلام کی بقا اور مسلمانوں کی بیداری کا ضامن ہے. جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین کی بقا کے لیے اپنی تحریک کو دو مرحلوں پر استوار کیا. پہلا مرحلہ خون, شہادت اور انقلاب کا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ پیغام رسانی, امت مسلمہ کی بیداری اور اس واقعے کی یاد کو زندہ اور تازہ رکھنے کا تھا. اس تحریک کے پہلے مرحلے کی ذمہ داری جانصار مردوں پر تھی جو اپنے پورے وجود کے ساتھ ظلم و ستم اور انحراف کے سامنے ثابت قدم رہے اور اس راہ میں جام شہادت نوش کیا. لیکن اس تحریک کے دوسرے مرحلے کی ذمہ داری حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زینب, بیٹے سید سجاد اور چند بیواؤں اور بچوں کے سپرد کی. یزیدی لشکر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کربلا میں ایک بھی مرد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, مگر یہ مشیت پروردگار تھی کہ اسے اس روئے زمین پر امامت کے سلسلے کو قائم و دائم رکھنا تھا. اس لیے حضرت امام سجاد علیہ السلام کو عارضی بیماری میں مبتلا کر کے ان کی جان کا تحفظ کیا, اور اس طرح سے امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کے بعد کوفہ و شام کے بازاروں میں اپنی پھوپی کے ہمراہ حسینی مشن کی تکمیل کی اور ایسے خطبے دیے کہ یزیدی تخت کی چولیں ہلا کر رکھ دی.
سامعین, 11 محرم سن 61 ہجری کو اہل بیت اطہار کے اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا. اہل بیت کے امور کی باغ ڈور امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی, کیونکہ آپ امام ہیں اور آ حضرت کی اطاعت کرنا سب پر واجب ہے. قافلہ سالار زینب کبریٰ ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام کی قریب ترین فرد ہیں اور خواتین میں سب سے بزرگ ہیں. راہ حق و حقیقت میں کربلا کی فرشناس خواتین نے امام عالی مقام کی بہن حضرت زینب کبریٰ کی قیادت میں ایمان و اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر و تحمل اور شجاعت و استقامت کے وہ جوہر پیش کیے ہیں کہ جس کی مثال تاریخ اسلام بلکہ تاریخ بشریت میں بھی ملنا ناممکن ہے. کربلا کی شہادت و اسیری کے دوران خواتین نے اپنی وفاداری اور ایثار و قربانی کے ذریعے اسلامی تحریک میں وہ رنگ بھرے ہیں کہ جن کی اہمیت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے. وہ خود پورے وقار و جلال کے ساتھ قتل و اسیری کی تمام منزلوں سے گزر گئیں اور شکوے کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ آیا. نصرت اسلام کی راہ میں پہاڑ کی مانند ثابت قدم رہیں اور اپنے عزم و ہمت کے تحت کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں حسینیت کی فتح کے پرچم لہرا دیے.
حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ان کی ہم قدم و ہم آواز ام کلثوم, رباب, لیلہ, ام فروہ, سکینہ, فاطمہ اور عاتقہ نیز امام علیہ السلام کے اصحاب و انصار کی با ایثار خواتین نے شجاعت اور ایثار و قربانی کے لازوال نقوش ثبت کر دیے. ظاہر ہے کہ ان خواتین اور بچوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں تھا کہ جنہوں نے عاشور کے دن رنج و مشقت اور غم برداشت کیے تھے, دلخراش واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے, اپنے عزیزوں کے داغ اٹھائے تھے اور اب وہ بے رحم دشمنوں کے محاصرے میں ہیں. ان با عفت خواتین اور بچوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار کر کے کافر قیدیوں کی طرح لے جایا جا رہا تھا. جناب زینب کو قافلہ سالار کی حیثیت سے خواتین کے احساس و جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو خوفناک صورتحال ہے اس میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جان کی حفاظت بھی کرنا ہے کہ جو قافلے میں جناب زینب کی سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری ہے۔ پیغام رسانی کا بار آپ پر زیادہ ضرور ہے، مگر زینب کے حوصلے میں استقامت بھی اپنے اس حد کمال کو پائی جاتی ہے کہ وہ بڑی مشکلوں اور مصائب کے وحشت ناک طوفانوں سے ہرگز نہ گھبرائیں، اور مقصد حسینی کو جاویداں بنانے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے تاریخ کا بے مثال نمونہ پیش کیا ہے۔
ایشو شب ماتم حسینا لا
لا لا حسینا،
ایشو شب ماتم حسینا
لا 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 حسینا،
ایشو شب ماتم حسینا
لا 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 حسینا،
ایشو شب ماتم حسینا
لا 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 حسینا،
ایشو شب ماتم حسینا
لا 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 حسینا،
ایشو شب ماتم حسینا
لا 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 حسینا،
جو کر نہ سکی بھائی کا دیدار وہ بہنا جس کا ہے در کرار وہ بہنا
حسینا،
ہر کام پہ تھی بھائی کی غم خوار وہ بہنا
حسینا،
ایشو شب ماتم حسینا
لا 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 حسینا۔
حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایک دن سے بھی کم وقت میں اپنے کئی بھائیوں، بھتیجوں اور چچیروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں غلتا دیکھا۔ ان میں سے کسی ایک کا غم بھی کسی بھی مضبوط اور فولادی اعصاب کے مالک انسان کی کمر توڑنے اور ایک طویل عرصے کے لیے زندگی کو معمول کی حالت سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر تین اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری امام سجاد علیہ السلام کی تیمارداری اور دشمن کے حملوں اور سازشوں سے آپ کی جان کی حفاظت کرنا تھی۔ دوسری ذمہ داری اہل بیت عصمت و طہارت کی خواتین اور بچوں کی حفاظت اور ان کی حمایت اور دفاع تھی۔ اور آپ کی تیسری ذمہ داری یہ تھی کہ کربلا کے شہیدوں کے خون کا پیغام آپ دنیا تک پہنچائیں اور امت مسلمہ کو خواب غفلت سے جگائیں اور اسے حالات سے آگاہ کریں۔
سامعین، جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک دو مرحلوں پر مشتمل تھی۔ پہلا مرحلہ پیکار، جہاد اور شہادت کا مرحلہ تھا، دوسرا مرحلہ پیغام رسانی اور امت مسلمہ کی بیداری کا مرحلہ تھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی تحریک صرف پہلے مرحلے تک محدود رہتی تو سرزمین کربلا کے اطراف کے شہروں تک طبیعی طور پر امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور شہادت کی خبر پہنچنے کے لیے کئی ماہ کا عرصہ درکار تھا۔ اس عرصے میں یزیدی اپنے مفادات کے حصول کے لیے اپنی پروپیگنڈا مشینری کو استعمال کر کے بڑی آسانی سے کربلا کے حقائق میں تحریف کر سکتے تھے اور عوام الناس تک کربلا کے واقعات کو اس طریقے سے پہنچا سکتے تھے کہ جس سے یزید کی حکومت کو کم سے کم نقصان پہنچتا۔ اس صورت میں مسلمانوں کے اس دور کے معاشرے اور آئندہ کی نسلوں میں امام حسین علیہ السلام کی تحریک کی تاثیر میں بہت کمی واقع ہو جاتی، اور یقیناً ہم آج کے دور میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک کی اس قدر برکتوں اور اثرات کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم کی اسیری نے بنی امیہ کے وسیع تر پروپیگنڈوں اور سرگرمیوں کو ناکام بنا دیا اور ان کی سازشوں کو تش تس بام کر دیا۔
جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سربراہی میں امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم نے کوفہ و شام اور اس قافلے کے راستے میں واقع ہونے والے شہروں کے عوام کے لیے بڑی تیزی سے یزید اور اس کے کارندوں کے مظالم اور خبیث چہرے سے نقاب اٹھائی اور انہیں ذلت و رسوائی کی دھول چٹائی۔ انہوں نے کم سے کم ممکنہ وقت میں امام حسین علیہ السلام کی حق طلبی، ظلم ظلم ستیزی، دین کی حفاظت، مظلومیت اور عدل خواہی کی آواز کو بہت سے شہروں تک پہنچایا، جس کی وجہ سے بہت ہی کم عرصے میں یزید نے یہ درک کر لیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے اہل حرم کی اسارت کے ذریعے اپنے معینہ اہداف و مقاصد تک رسائی حاصل نہیں کر سکا ہے، بلکہ اس کے برعکس اس نے روز بروز اپنے آپ کو زیادہ ذلیل اور قابل نفرت بنایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم کی اسیری اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی قیادت میں ان کے اقدامات نے نہ فقط اس دور میں امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو تحریف سے محفوظ رکھا، بلکہ تاریخ کے ہر دور میں اسے ہر قسم کی تحریف سے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بعض متصف قسم کے افراد بھی یزید اور یزیدیوں کے مظالم پر پردہ نہیں ڈال سکے۔
مکتب امام حسین علیہ السلام میں استکبار ستیزی کی ایک خصوصیت جو کہ زیارت اربعین میں بھی ذکر ہوئی ہے، جہل سے مقابلہ اور لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نجات دلانا ہے۔ جیسا کہ معصومین علیہ السلام کی زبان سے نقل ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دل کا خون تیری راہ میں قربان کر دیا اور ایثار و فداکاری کی انتہا کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہل و نادانی اور حیرت و سرگردانی سے نجات دلا سکیں۔ آج انسانی معاشرے میں مفاسد پھیلانے اور معاشرے کا سکون و چین چھیننے میں استکبار کا مسئلہ پیش پیش ہے، اور ہمارے زمانے کی سب سے بڑی مشکل یہی استکبار ہے، جس میں سر فہرست امریکہ اور اسرائیل ہے۔ آج اسرائیل اپنے ایجنٹوں کے ذریعے قرآن کی توہین کروا رہا ہے، ایسے میں مسلمان کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ آج دنیا کے مسلمان جب قرآن مجید کی توہین کو دیکھ کر اس گھناونے اقدام کو برداشت نہیں کر رہے ہیں اور اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، تو پھر سوچئے کہ جو ہادی امت ہو، جو دین کا پیشوا ہو اور رہبر ہو، وہ کس طرح سے یزیدی اقدامات کے سامنے خاموش بیٹھ سکتا تھا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے دین کے خلاف ہونے والے اقدامات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس راہ میں اپنی عظیم جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہدف ظلم ستیزی اور ظالموں سے مقابلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس بات کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ ظلم ستیزی کا مسئلہ دنیا اسلام میں منحصر نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں نسل بشریت کو جو تعلیمات عطا کی ہیں، وہ تمام امتوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے راہ گشا ہیں۔ اس بنا پر عاشورہ حسینی کی تاریخ کا دقیق مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کربلا اور عاشورہ ایک تاریخی حادثے سے نکل چکا ہے اور ایک مکتب میں تبدیل ہو چکا ہے، ایسا مکتب جو انسان ساز اور افتخار آمیز ہے۔ یہ مکتب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام کی سرحدوں سے گزر کر دوسری قوموں کے لیے بھی نمونۂ عمل بن چکا ہے۔
مشک پانی کے لیے کے شان کٹے ندی لہو کی بہ گئی
سامعین، یقیناً عاشور کے دن کربلا میں تلوار پر خون کو فتح حاصل ہوئی، اور اس فتح و کامیابی کی روح رواں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات تھی، ورنہ خون تو کربلا میں بہ چکا تھا. جناب زینب نے اس ظاہری شکست کو قیامت تک کے لیے حقیقی کامیابی اور کامرانی میں بدل کر باطل کے چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا. اور ابن زیاد کے دربار میں جب کسی دشمن نے آپ سے پوچھا کہ جو کچھ خدا نے آپ کے بھائی کے ساتھ کربلا میں کیا اسے آپ کیسا دیکھ رہی ہیں، تو آپ نے بڑی دلیری اور پر روب انداز میں فرمایا، ما رأیتو الا جمیلا، یعنی میں نے کربلا میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا. دشمن کے اس سوال کا مقصد آپ کے حوصلے کو کمزور کرنا اور شہیدان کربلا کی قربانیوں کو غلط انداز میں پیش کرنا تھا. لیکن جناب زینب نے اپنے ان جملات اور شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں اپنے فصیح و بلیغ خطبوں کے ذریعے ان کی اس شیطانی سوچ کو ذلت و رسوائی کا طوق پہنا دیا، اور قیامت تک کے لیے دشمنوں کو نمرود و فرعون کی فہرست میں کھڑا کر دیا. آپ نے اپنے بھائی کی جانشین بن کر ہر جگہ امام کے مقصد کو پہنچایا، اور آپ نے ہر جگہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ ارشاد فرما کر تمام دنیا والوں کو پیغام اور مقصد حسین سے آگاہ فرمایا. اسی کا نتیجہ ہے کہ خود ظالم و جابر کے دربار سے انقلاب برپا ہونا شروع ہوا، اور بہت ہی کم مدت میں پوری دنیا میں اپنے بھائی اور امام کے پیغام یعنی حقیقی اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا راستہ عزاداری کی صورت میں فراہم کیا. اسی لیے آج ہر جگہ فتح حسین کا اعلان یا حسین یا حسین کی صدا میں سنائی دے رہا ہے، اور یزید اور یزیدیت کا کوئی ہم نوا اور نام لیوا نہیں ہے. گویا ہمیشہ کے لیے حسین اور حسینیت کامیابی کا نام بن گیا، اور یزید و یزیدیت ناکامی کا نام ہو گیا.
بلکہ کہاں جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پر سال و بہت کا ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو.
سامعین، معتبر روایات کے مطابق اہل حرم کو قید کر کے جس وقت کوفہ لے گئے شہر میں داخلے سے قبل ایک رات اسیروں کو بیرون شہر روک دیا گیا. آخر میں ایک دفعہ باجوں کے بجنے کی آواز آئی. ابن زیاد نے حکم دیا کہ قیدیوں کو شہر میں لایا جائے، مگر اس طرح سے کہ جتنے کٹے ہوئے سر ہیں شہدا کے وہ سب نیزوں پر بلند ہوں. سارے سر بلند کیے گئے. امام حسین علیہ السلام کا سر جس نیزے پر نصب کیا گیا تھا وہ نیزہ جناب زینب کے اونٹ کے پاس تھا۔ زینب کی گود میں سکینہ بھی تھی۔ سکینہ نے باپ کا سر نیزے پر دیکھا۔ امام حسین کے سر سے دو تین قطرے خون کے گرے۔ جناب زینب کی نگاہ پڑی تو اپنے کجاوے کی لکڑی پر اپنا سر دے مارا اور آپ نے کہا کہ میری ماں کے چاند، کیا میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تیرا سر اس طرح سے نیزے پر بلند کیا جائے؟ کوفے کے بازاروں میں علی کی بیٹی ام کلثوم اور زینب سلام اللہ علیہما